جيل فرجا.
رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. جس جس کے دل میں سید الشہداء کی زیارت کی خواہش ہے، میرے ساتھ مل کر مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے گا.
السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. صدق الله، صدق مولانا العظيم. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. حضان محترم، حضاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. آفاق مہدویت کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے. میں نے عرض کیا ہے اور یقیناً سامعین کے اذہان عالیہ میں بھی موضوع کی ترتیب محفوظ ہوگی
اس سے پہلے کہ باقاعدہ اپنے موضوع میں وارد ہوں اور کل کی گفتگو سے اپنی بات کو جوڑوں، میرے سامعین واقف ہیں کہ آج شب 17 صفر المظفر ہے، بروایت آج غریب الغربا سلطان عرب و عجم حضرت امام علی ابن موسی الرضا علیہ الصلاۃ والسلام، آج میرے مولا کی شہادت کی شب ہے اور اسی مناسبت سے بیان مصائب بھی کیا جائے گا اور اسی مناسبت سے غریب الغربا کا تابوت بھی برآمد کیا جائے گا۔ تو اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے آئیے ابتدا ہی میں دست دعا بلند کرتے ہیں، کیونکہ اتنے مقدس ذکر میں آ کر بیٹھے، اتنے مبارک فرش عزا میں آ کر بیٹھے اور دعا مانگے بغیر اٹھ جائیں تو یہ کفران نعمت سے کم نہیں ہے۔ پروردگار عالم، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اس امام کا کہ جس کا ذکر ہم یہاں مسلسل کر رہے ہیں، تجھے واسطہ میرے وقت کے امام کا، تجھے واسطہ آج کے صاحب عزا غریب الغربا سلطان عرب و عجم کا، ہم سب کو مشہد مقدس اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، ہمارا شمار مولا و آقا امام رضا کے عزاداروں میں فرما، دنیا میں بار بار مولا کی زیارت، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بار الہ جو حاضرین مجلس ہیں ان کی تمام دلی حاجتوں کو قبول فرما، بار الہ بانیان کی جتنی زحمتیں ہیں، جتنے افراد، جتنے مؤمنین، جتنے نوجوان یہاں امام بارگاہ علی رضا میں خطبت عزاداری میں مشغول ہیں، ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ جو مؤمنین بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، دنیا میں جہاں کہیں مؤمنین آباد ہیں، عزاداری برپا ہو رہی ہے، تمام مؤمنین کو ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، جس ہستی کا یہاں ذکر کر رہے ہیں، جس کے عنوان سے گفتگو جاری ہے، جس کی معرفت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وقت کے امام فرزند زہرا منتقم کربلا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ تمام دعاؤں اور حاجات اور عزاداری کی قبولیت کے لیے مل کر ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کا۔ حضرت محترم، توجہات میرے ساتھ ہیں تو بات کا آغاز کروں۔ عنوان گفتگو آفاق مہدویت، معرفت امام زمانہ کے عنوان سے گفتگو جاری ہے۔ جیسا کہ میں بارہا عرض کرتا چلوں اور عرض کر چکا ہوں کہ ابھی ہم آفاق مہدویت میں سے فقط پہلے افق پر بات کر رہے ہیں، اور یہ افق کیا ہے؟ مہدویت اور دین کا ربط۔ دین یا تو عقیدہ ہے، یا شریعت ہے، یا اخلاق ہے۔ ابھی عقیدے کے باب میں مہدویت کا عقیدے سے کتنا گہرا تعلق ہے اس میں گفتگو جاری ہے۔ پھر عقیدہ یا تو معرفت الہی ہے، اس معرفت الہی کا مہدویت سے کتنا گہرا تعلق ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش ہو چکا۔ مہدویت اور نبوت خاصہ یعنی ہمارے آخری نبی کی نبوت کا مہدویت سے کتنا گہرا تعلق ہے کچھ پیش ہو چکا، کچھ آئندہ گفتگو میں آئے گا۔ فعلاً ہماری گفتگو چل رہی تھی مہدویت اور نبوت عامہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوت اور عقیدہ مہدویت میں کیا ربط ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا تھا، یہ ساری باتیں یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ میں ان 11 مجالس کے توسط سے جس حد تک بیان کر سکوں، لیکن سامعین کی ذمہ داری ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی کوئی نیا معرفت کا باب واہ ہو جائے تو اس باب میں داخل ہوں، اس میں تحقیق کریں، اس میں مطالعہ کریں، یہ ساری ذمہ داری میرے محترم اور معزز سامعین میں آتی ہے. اور جو بچے کم سن بیٹھے ہیں ان کے والدین پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے وقت کے امام سے کے مطابق ان کے اعتبار سے اپنے مطالعے کو بڑھائیے. مجلس میں کتنا بیان ہو سکتا ہے، کس قدر معارف بیان ہو سکتے ہیں. جو میں بیان کر رہا ہوں ناچیز اس ممبر اقدس سے، وہ سمندر کے اندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. ذمہ داری یہاں شخصی ہے، اپنے مطالعے کو بڑھائیے، کتابوں کو خریدیے، کتابوں کو پڑھیے، انہیں سمجھیے، سمجھ نہ آئے تو علماء سے سوال کیجئے. یہ وہی وقت کے امام ہیں کہ جن کے نام سے ہمیں روز قیامت اٹھایا جائے گا. مہدویت اور نبوت عامہ، میں نے عرض کیا تھا بحث تین حصوں میں منقسم ہوتی ہے، سنن انبیاء کی بحث، موارث انبیاء کی بحث اور خصائص انبیاء کی بحث. اس وقت اس لمحے ہم پہلے مرحلے میں، نبوت عامہ کے بھی پہلے مرحلے میں، جہاں خدا کی ان سنتوں کا بیان کیا جا رہا ہے جو اس نے اپنے مختلف انبیاء میں جاری فرمائی، اور وہ سب کی سب ہمارے وقت کے امام حضرت قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. میرے وقت کے امام میں جمع کر دی گئی ہیں. کل کی گفتگو یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگی، ہم سنن کے اعتبار سے مقدمات و تمہیدات کو طے کر چکے، ہم اصل موضوع کو بیان کر رہے تھے. کل گفتگو یہاں آ کر ٹھہری تھی، آپ کی خدمت میں چوتھے امام کی ایک حدیث پیش کی تھی کہ جس میں چوتھے امام نے راوی سے ارشاد فرمایا، میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن سے محو نہ ہونے پائے، چوتھے امام نے راوی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا للقائم منا سنن من الانبیاء، ہمارے قائم میں انبیاء کی سنتیں ہیں، سنت من آدم و نوح، آدم اور نوح کی سنت ہے. وہ کیا تھی، بیان ہو چکی، طول العمر، طویل عمر ہونا. اب جو کوئی بھی آدم و نوح کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے، قرآن کی حقانیت پر اعتقاد رکھتا ہے، اور جو شخص نبی اللہ نوح کی طویل عمر کا قائل ہے، اسے یہ حق نہیں ہے کہ میرے امام کے وجود بابرکت پر عمر طویل ہونے کا اعتراض کرے. دو انبیاء، تیسرے نبی کے جن کی سنت جاری ہوگی، وَأَمَّا الْإِبْرَاهِيمِ فَخِفَاءُ الْوِلَادَةِ وَالْإِعْتِزَالِ. جہاں تک نبی اللہ خلیل اللہ ابراہیم کی سنت کی بات ہے، تو دو سنتیں ہیں جو میرے امام میں جاری ہوں گی، وہ کیا ہے، ولادت کا مخفی ہونا، پوشیدہ ہونا. تفصیل کل پیش کی، نبی اللہ ابراہیم کی والدہ پر بھی حمل کے آثار نمودار نہیں ہوئے تھے، اور میرے بارہویں آقا میں قربان ہو جاؤں، آپ کی والدہ ماجدہ پر بھی حمل کے آثار نمودار نہیں ہوئے تھے. تفصیلی روایت کل کی گفتگو میں آ چکی. اعتدال عن الناس، لوگوں سے کنارہ کشی، اس کی بھی تفصیل کل گزر گئی. نبی اللہ ایوب کی جو سنت ہے، فالفرج بعد البلوا، ابتلاء اور آزمائش کے شدید ہو جانے کے بعد کشائش اور آسانی آ جانا، اس کی تفصیل بھی کل گزر گئی. تین انبیاء کی سنتوں کا بیان اس حدیث کے مطابق رہ گیا، اگرچہ یہ فقط اس باب میں ایک حدیث ہے. میں نے عرض کیا تھا علامہ مجلسی نے مکمل باب قائم کیا، اور باب میں دسیوں احادیث ہیں اکثر ائمہ سے، میں فقط ابھی چوتھے امام کی حدیث پر ہوں. تین انبیاء کے جن کی سنت کا بیان کل باقی رہ گیا تھا، سب سے پہلے فَأَمَّا الْمُوسَى فَالْخَوْفُ وَالْغَيْبَةِ. جہاں تک نبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ کی بات ہے، عَلَى نَبِيِّنَا وَآلِهِ وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ، تو موسیٰ نبی اللہ کی اس روایت میں دو سنتیں ہیں کہ جو قائم آل محمد میں خدا جاری کرے گا. وہ کیا ہے، پہلی سنت ہے خوف، اشارہ ابتدائی گفتگو میں گزر چکا ہے، پھر تفصیل بیان ہوگی، اور خوف کے ساتھ ساتھ غیبت. لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، کیا نبی اللہ موسیٰ بھی غیبت میں تشریف لے گئے تھے؟ ابھی قرآن کی روشنی میں یہ سارے واقعات تفصیل سے بیان ہوں گے، توجہات میرے ساتھ رکھیے گا، ذرا ذرا محسوس کیجئے گا. کہ یہ عقیدہ مہدویت کہ جو بادی النظر میں لوگوں کو اتنا عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شیعوں کا ایک امام ہے، بارہواں امام ہے، کہ جس کی ولادت 1200 برس پہلے ہو چکی ہے، کہ جو جس کی ولادت کی خبر بھی زیادہ عام نہیں ہوئی، پھر وہ طویل غیبت میں بھی چلے گئے اور غیبت میں اب تک زندہ بھی ہیں، حیات بھی حاصل ہے، اور پھر ظہور بھی فرمائیں گے اور روح زمین کو عدل و انصاف سے بھی بھر دیں گے، لوگوں کو یہ عقیدہ بڑا عجیب و غریب لگتا ہے۔ اس کی فقط ایک وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو، خدا کی لاریب کتاب کو، صحیح طریقے سے نہیں پڑھا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ورنہ یہ قرآن فیہ تبیان لکل شے، اس قرآن میں ہر ہر شے کا بیان ہے۔ کوئی محکم عقیدہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا بیان قرآن میں نہ ہو۔ اصلاً یہ قرآن، یہ خدا کی لاریب کتاب، یہ کس مقصد سے، کس ہدف سے نازل ہوئی؟ ان ھذا القرآن، خدا خود قرآن میں اس کے نزول کا مقصد بتا رہا ہے، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی اور ہدایت کرنے آیا ہے کہ جو بالکل سیدھا ہے، بالکل مستقیم ہے، جس میں کہیں کجی کہیں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ قرآن کس مقصد سے اتارا گیا؟ ہدایت کے مقصد سے۔ تو پھر قرآن میں اتنے زیادہ قصے اور کہانیاں کیوں بیان ہوئیں؟ کیا قرآن کوئی قصوں کی کتاب ہے؟ کیا سٹوری ٹیلنگ کی کتاب ہے؟ نہیں عزیزوں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ تو پھر اتنے تفصیل سے انبیاء کے واقعات کیوں بیان ہوئے؟ وجہ یہ تھی کہ ان ماضی کے واقعات میں مستقبل کے لیے عبرت تھی، ماضی کے یہ واقعات مستقبل میں عقیدوں کے محافظ بننے تھے۔ توجہ ہے؟ اور یہاں حسن اتفاق دیکھیے کہ وہ نبی کہ جس کے حالات و واقعات میں، آل محمد میں، خصوصی طور پر امیر المومنین کے ساتھ یا خصوصی طور پر میرے بارہویں آقا کے ساتھ، جس نبی کے واقعات میں جتنی زیادہ شباہت تھی ائمہ سے، اس نبی کے واقعے کو اس قدر زیادہ مقدار میں بیان کیا گیا۔ گویا قرآن پکار پکار کے یہ کہہ رہا ہے، ارے اگر عقیدہ امامت سمجھنا ہے، عقیدہ مہدویت سمجھنا ہے، تو مجھ قرآن سے پوچھو، دیکھو مجھ میں انبیاء کے کون سے واقعات ہیں، وہ سب کے سب تمہیں آل محمد کی سیرت میں نظر آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد، انہی انبیاء میں کہ جن کے قصے کو قرآن نے بہت تفصیل سے بارہا بیان کیا، بلکہ سب سے زیادہ بیان کیا، نبی اللہ موسیٰ کا واقعہ۔ اور حیرت نہ کیجئے گا کہ نبی اللہ موسیٰ کے ساتھ جو واقعات گزرے جنہیں قرآن نے نقل کیا، ان واقعات کی جہاں میرے مولا و آقا امیر المومنین کی حقانیت سے بڑا بڑا گہرا تعلق ہے، وہی میرے مولا امام زمانہ سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیسے؟ میں پیش کرنے لگا ہوں، توجہات میرے ساتھ ہیں۔ نبی اللہ موسیٰ کا واقعہ کہ جو قرآن میں سب سے زیادہ مفصل انداز میں بیان ہوا، اس سے زیادہ کوئی واقعہ بیان نہیں ہوا۔ اور اتفاق پہلے امام کی امامت پر بھی یہ واقعہ دلیل بنتا ہے، آخری امام کی امامت پر بھی یہ واقعہ دلیل بنتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی اللہ موسیٰ کا قصہ کیا ہے؟ اولاً تو ولادت، نبی اللہ موسیٰ کی ولادت بھی پوشیدہ تھی، جو حدیث پیش کی اس میں امام نے نبی اللہ ابراہیم کا تذکرہ کیا، لیکن بعض دیگر احادیث میں نبی اللہ موسیٰ کی ولادت کو بھی میرے آخری امام کی پوشیدہ ولادت پر دلیل بنایا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ پل بڑھ کے جوان ہوئے، کہاں پر ہوئے؟ فرعون کے دربار میں ہوئے۔ نبی اللہ موسیٰ کی دو سنتیں ہیں جو میرے وقت کے امام میں جاری ہونی ہے، ایک ہے خوف اور دوسری ہے غیبت۔ میرا آپ سے سوال ہے، نبی اللہ موسیٰ جب فرعون کے دربار میں پل کر جوان ہوئے، تو کیا فرعون جانتا تھا یہی وہ جوان ہے کہ جو میری حکومت کے تختے کو پلٹے گا؟ کیا اسے علم تھا؟ اگر علم ہوتا تو قتل نہ کر دیتا۔ فرعون نہیں جانتا تھا۔ کیا فرعون کو موسیٰ اپنے سامنے دکھ رہے تھے؟ یقیناً اپنے حواس ظاہری سے اپنی بصارت سے تو دیکھ رہا تھا لیکن بصیرت کی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ تو ظاہر تھے لیکن موسیٰ کی پہچان فرعون سے پوشیدہ تھی. اللہ اکبر. گویا مجھے لفظ بدل کر کہنے دیجئے کہ موسیٰ کی پہچان اور نبی اللہ موسیٰ کی شناخت فرعون کے لیے غیبت میں تھی. اللہ اکبر. علماء فلسفہ غیبت امام زمانہ میں واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ میرے وقت کے امام جو پردہ غیب میں ہے اور یہ جو عقیدہ غیبت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام زمانہ اس عالم میں اس روح زمین پر نہیں ہے بلکہ کسی اور عالم میں کوچ کر چکے ہیں. نہیں, اس عقیدہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام اسی روح زمین پر ہیں, ہمارے درمیان ہیں. بعض روایات میں تو چھٹے امام کا فرمان ہے کہ تمہارے ہی بازاروں میں سفر کرتے ہیں, تمہارے درمیان زندگی گزارتے ہیں, تم ان کے شخص کو دیکھتے ہو, پرسن تمہاری نگاہوں میں ہوتا ہے لیکن شخصیت اور پرسنالٹی غیبت میں ہوتی ہے. یہ فلسفہ غیبت ہے, یہ عقیدہ غیبت ہے, اسے سمجھنا ہوگا. جیسے نبی اللہ موسیٰ فرعون کے دربار میں ہے لیکن پہچانتا نہیں ہے کہ یہ حجت خدا ہے, بالکل ویسے ہی میرے وقت کے امام لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں, کئیوں کو شرف ملاقات بخشے ہیں, روایات کے مطابق ہر سال حج میں میدان عرفہ میں موجود ہوتے ہیں. کتنے ہی علماء ہیں کہ جنہوں نے امام زمانہ کے وجود اقدس کو کربلا معلا میں اپنے جد کی عزاداری میں مشغول پایا. لیکن مشکل کیا ہے؟ عقیدہ غیبت کا تقاضا کیا ہے کہ اس موقع پر پہچان نہیں پائے کہ یہ وقت کی حجت ہے. خدا نے شخص کو ظاہر رکھا, شخصیت کو غیبت میں رکھا. اور یہاں سے ہمیں حکمت غیبت اور مفہوم غیبت بھی واضح ہو جاتا ہے. دلیل نبی اللہ موسیٰ کی غیبت. جن افراد کے لیے یہ فلسفہ غیبت اور یہ دلیل واضح, کیسے سنت غیبت موسیٰ میرے وقت کے امام میں جاری ہو رہی ہے, جن کے لیے یہ مطلب واضح, درود پڑھیے محمد و آل محمد. یہ ہے نبی اللہ موسیٰ کی پہلی سنت. اور یہ غیبت ایک مرتبہ درپیش نہیں آئی موسیٰ کو, شخصیت کا غائب ہونا, پرسنالٹی کا غیبت میں ہونا. میں بہت آسان مثال دے دوں اپنے بچوں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے. جتنے افراد فرش ادا پر تشریف فرما ہے, یہ جتنے نورانی چہرے, یہ جتنے عزادار, یہ اشاق حسین بیٹھے ہیں, کیا یہ بیٹھے ہوئے مجھے دکھ رہے ہیں؟ کیا میں انہیں دیکھ سکتا ہوں؟ یقیناً میں اپنی بصارت سے انہیں دیکھ سکتا ہوں, لیکن انہی میں سے کوئی ایک طبیب یعنی ڈاکٹر بھی ہوگا, مثلاً کوئی ایک انجینئر بھی ہوگا, ممکن ہے کوئی عالم دین بھی ہو. لیکن جب تک میں شخصی طور پر شناسائی نہیں رکھتا, کیا مجھے وہ بیٹھا ہوا شخص اس کے بارے میں یہ معلوم ہے, یہ پہچان ہے, یہ معرفت ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے؟ نہیں, میری نظروں کے سامنے ہے, میں دیکھ بھی رہا ہوں لیکن میں پہچان نہیں رہا ہوں. شخص حاضر ہے, شخصیت غیبت میں ہے. یہی حکمت ہے, یہی مفہوم ہے وقت کے امام کی غیبت کا. جتنے واقعات آپ علماء کے سنتے ہیں, وقت کے امام نے ملاقات کا شرف بخشا, تمام کے تمام میں ایک بات متفقہ نظر آئے گی, ایک سملیرٹی نظر آئے گی. وہ کیا ہے کہ تمام کے تمام جب ملاقات کر رہے تھے, مسائل کا حل جان رہے تھے, مشکلات کا حل لے رہے تھے, لیکن پہچان نہیں پائے تھے کہ یہ وقت کا امام ہے. خدا ذہن پر ایسا پردہ غیب ڈال دیتا ہے کہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ میرے وقت کا امام ہے. جب چلے گئے اور علماء نے غور و فکر کیا, تب جا کر انہیں احساس ہوا کہ یہ شاید میرے وقت کا امام تھا. اللہ اکبر. ایک درود پڑھیے وقت کے امام کیا بنا. جو میرے ساتھ ہیں سنن انبیاء کے جو میرے امام مہدی میں جاری ہو رہی ہیں, نبوت عامہ اور مہدویت کا گہرا تعلق محسوس کر فرما رہے ہیں. نبی اللہ موسیٰ کا واقعہ, خوف اور غیبت. غیبت بیان ہو گئی, خوف کا بیان رہتا ہے. اصلاً عزیزان محترم, اس سے پہلے کہ نبی اللہ موسیٰ کے خوف کو بیان کروں, یہ بات واضح ہو جائے کہ خوف ہر طرح کا مذموم اور ناپسندیدہ نہیں ہوتا ہے. خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف خوف مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، اور ایک خوف اس کے مقابلے میں ممدوح اور پسندیدہ بھی ہے کہ جس کے ہونے کو انسان میں پسند کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، خوف خدا کیا ہے؟ خوف خدا بھی تو خوف ہے، کیا مذموم ہے؟ نہیں، پسندیدہ ہے۔ بالکل اسی طرح تقیہ، جس خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے وہ مذموم نہیں ہے، ممدوح ہے، تعریف آئی ہے روایت میں اس کی۔ بالکل اسی طرح اگر کسی انسان کو کوئی بڑا ہدف دیا گیا ہو اور جب تک وہ ہدف پورا نہ ہو جائے وہ اپنی ذات کی، اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنی جان کے لیے خائف ہو، یہ خوف شریعت میں ممدوح ہے، پسندیدہ ہے۔ امیر المومنین سے زیادہ شجاع تو کوئی نہیں ہے، لیکن امام علی رحلت اور شہادت رسول کے بعد نبی اللہ موسیٰ والی قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے، فرجع منہا خائفا یترقب، جیسے موسیٰ خوف کی حالت میں اپنے شہر سے نکل رہے تھے، مجھ علی کا عالم بھی یہی ہے، کیا علی کو کوئی خوف زدہ کر سکتا ہے؟ علی کو سوائے خدا کے کسی کا خوف نہیں تھا، لیکن مشکل کیا تھی؟ علی کو خوف اپنی جان کا نہیں تھا، علی کو خوف اس ہدف کا تھا، اس الہی کام کا تھا کہ جو علی کے اوپر خدا نے ذمہ داری رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب 30 برس گزر گئے رحلت رسول کو، شہادت رسول کو، اور علی نے اپنے ہدف کو، جو ذمہ داری خدا کی جانب سے دی گئی تھی، اسے مکمل کر لیا، تو وہی علی ہے نا جو خود اپنے قدموں پہ چل کر موت کی جانب جا رہا ہے اور ابن ملجم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تیرے لباس میں تو نے کیا چھپا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اور موت آنے پر کیا کہہ رہا ہے؟ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ 30 برس پہلے کی موت علی کو قبول نہیں ہے، لیکن 30 برس کے بعد جب علی نے کار امامت کو انجام دے دیا تو اب یہ موت علی کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، ایک درود پڑھیے علی جبن ابی طالب کی عظمت۔ نبی اللہ موسیٰ فرعون کے دربار میں پلے بڑھے، یہاں تک کہ پل بڑھ کر جوان ہو گئے، اور ایک نبی کی جسمانی قوت بھی عام لوگوں سے بڑھ کے ہوا کرتی ہے، فقط روحانی اور دماغی نہیں، جسمانی قوت میں بھی نبی ہر اعتبار سے اپنے زمانے کے لوگوں میں کمال پر ہوتا ہے۔ ہوا کیا کہ نبی اللہ موسیٰ ایک روز شہر کے کسی علاقے سے گزر رہے ہیں، قرآن نے اس قصے کو لفظ بلفظ نقل کیا ہے، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا اس وقت۔ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا، سورہ قصص اصلا جس سورہ کا نام ہی قصے ہیں، اس سورہ میں بیان ہوا۔ وہ جب موسیٰ شہر والوں سے ناآشنا تھے، مدینے میں شہر میں داخل ہوئے، مصر کا ہی کوئی علاقہ تھا، فوجد فیھا رجلین یقتتلان، موسیٰ نے دیکھا دو مرد ہیں کہ جو لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک تھا کہ جسے قرآن نے کیا لقب دیا، اللہ اکبر توجہ کیجئے گا، ایک تھا کہ جسے قرآن نے کہا کہ یہ موسیٰ کا شیعہ تھا۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ فرقہ نیا ہے، تازہ ہے، قرآن موسیٰ کے چاہنے والے کو موسیٰ کا شیعہ کہہ رہا ہے، دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا۔ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وہ جو موسیٰ کا چاہنے والا تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی۔ اللہ اکبر، یقیناً آپ کی توجہ مہدویت پر ہے، لیکن ان آیات میں جو پوشیدہ اشارے ہیں انہیں ضائع نہ ہونے دیجئے گا آزاداروں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تھا موسیٰ کا شیعہ، ایک تھا موسیٰ کا دشمن۔ جب موسیٰ نزدیک سے گزرے تو شیعہ نے کیا کیا؟ شیعہ کی فطرت یہ تھی، وہ موسیٰ کا شیعہ تھا، اس نے موسیٰ سے مدد مانگی۔ اگر ہم علی کے شیعہ علی سے مدد مانگے تو کوئی شک نہ کرنا، کوئی اعتراض نہ کرنا، ارے جس کا شیعہ ہوتا ہے اسی سے مدد مانگتا ہے، یہ قرآنی فارمولا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے علی کی عظمت پر۔ یہاں ایک اور جملہ عرض کرتا چلوں آپ کی شاداب سماعتوں کو دیکھ کر، آیت میں غور و فکر ہو رہا ہے، یہ افلا یتدبرون القرآن کی آیت پر عمل ہو رہا ہے۔ فاستغاثه الذی من شیعته، جو موسیٰ کا شیعہ تھا، لفظ آیت، جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی، علی الذی من عدوہ، موسیٰ کے دشمن کے خلاف یا اپنے دشمن کے خلاف. میرا آپ سے سوال ہے، فطری سوال ہے، جب دو بندے لڑ رہے ہیں، شیعہ نے اپنے آقا سے مدد مانگی جو مقابل میں ہے، اسے کیسا احساس ہوا ہوگا؟ اچھا لگا ہوگا یا برا لگا ہوگا؟ یقیناً برا لگا ہوگا. اب اگر ہم علی سے مدد مانگیں اور کسی کو برا لگے تو سمجھ جائیے گا وہ دشمن. ایک اور صلوات پڑھیے علی کی عظمت پر. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. شیعہ نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، موسیٰ سے مدد مانگ لی، کیا موسیٰ نے اپنا فرض ادا کیا؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے فَوَقَزَهُ مُوسَى. اللہ اکبر. نبی اللہ موسیٰ نے ایک بکا رسید کیا اور شیعہ نے مدد مانگی تھی نا، کیسے مدد نہ کرتے موسیٰ؟ کیسا مکہ رسید کیا؟ قرآن کیا ہے؟ فَوَقَزَهُ مُوسَى. موسیٰ نے مکہ رسید کیا، کسی عام انسان کا مکہ نہیں تھا، نبی اللہ کا مکہ تھا. فَقَضَى عَلَيْهِ. ایک مکے میں وہ شخص، وہ دشمن ہلاک ہو گیا. شیعہ کا مدد مانگنا بھی قرآن کی سنت ہے اور علی کا مدد کرنا بھی قرآن کی سنت ہے. ایک اور درود پڑھیے آقا علی کی عظمت پر. یہ قرآن سے دلیل ہے نا. ابھی ہم نے کوئی روایت تو ذکر نہیں کی، ابھی ہم نے خیبر و خندق کا قصہ تو نہیں پڑھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کے شیعہ ہو اس سے مدد مانگنا اس کی ذمہ داری ہے، وہ مدد کرے گا. اللہ اکبر. اور کیسی مدد کرے گا؟ فَوَقَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. اللہ اکبر. موسیٰ نے ایک مکہ رسید کیا، وہ دشمن واصل جہنم ہو گیا. اللہ اکبر. پھر موسیٰ نے ایک جملہ کہا، قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. اب یہاں جن لوگوں نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا، انہوں نے عجیب و غریب سی تفاسیر کی کہ جو نعوذ باللہ نبی اللہ کے موسیٰ کے مقام کو کم کرتی ہیں، لیکن یہ ممبر اہل بیت ہی تو ہے، یہ ممبر حسین ہی تو ہے کہ جس سے قرآن ناطق کے ساتھ ساتھ قرآن ثابت بھی بیان ہوتا ہے. قال هذا من عمل الشیطان. جنہوں نے در اہل بیت کو چھوڑا، انہوں نے هذا کا مشار الیہ کسے بنایا؟ کہ موسیٰ نے یہ کہا کہ موسیٰ کا مکہ رسید کرنا یہ شیطان کے عمل میں سے تھا. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں والعیاذ باللہ، یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی اپنے کام کو شیطان کا کام کہے. هذا سے مراد کیا تھی؟ یہ جو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، یہ جھگڑا شیطان کے کاموں میں سے تھا، نبی اللہ نے تو جھگڑے کو ختم کیا. اللہ اکبر. بات آگے بڑھتی ہے. وہ جسے مارا وہ صرف شیعہ کا دشمن نہیں تھا، وہ فرعونی تھا، وہ دوسری پارٹی کا تھا، وہ فرعون کے گروہ کا تھا. پورے شہر میں خبر پھیل گئی کہ نبی اللہ موسیٰ نے ایک فرعونی کو قتل کر دیا ہے. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جا کر دیکھیے گا تفسیر اور ترجمہ پڑھیے گا، اور تفسیر پڑھیں تو تفسیر اہل بیت پڑھیے گا. اللہ اکبر. قرآن بھی اسی وقت ہدایت کرتا ہے جب آل محمد کے در سے لیا جائے. ہوا کیا؟ روایت کہتی ہے، معذرت، آیت کہتی ہے، آیت کہتی ہے. ابھی میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ تو الحمدللہ بفضل خدا عادت ہے روایت پڑھنے کی، تو بار بار لبوں سے روایت نکلتا ہے، وگرنہ اس وقت میں آیت پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. توجہات میرے ساتھ ہیں عزیزو، تھک کر تو نہیں سن رہے. اگلی آیت کہتی ہے فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. ایک تیسرا شخص آیا کہ جس نے نبی اللہ موسیٰ کو بتا دیا کہ نبی اللہ آپ کی مخبری ہو رہی ہے، جگہ جگہ جاسوس آپ کی تلاش میں ہیں، آپ فوراً شہر چھوڑ دیجئے. آیت کیا کہتی ہے؟ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. نبی اللہ موسیٰ شہر چھوڑ کر نکلے اس عالم میں کہ وہ خوف زدہ تھے. اللہ اکبر. بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے منہ کھول کر ہمارے وقت کے امام پر بڑے بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا امام کیا خوف زدہ ہو گیا ہے جو غیبت میں ہے؟ ہم جواب دیں گے جی بالکل خوف زدہ ہے، اسی لیے غیبت میں ہے، بالکل اسی طرح جس طرح موسیٰ خوف زدہ ہو کر شہر چھوڑ کر نکل گئے تھے. کیوں؟ موسیٰ کو اپنی جان کا خوف تھا؟ نہیں، وہ ہدف الہی جو خدا نے معین کیا ہے، وہ بنی اسرائیل کی نجات کا بھاری ذمہ، وہ بار عظیم کہ جو موسیٰ کے کاندھوں پر تھا، موسیٰ کو خوف یہ نہیں تھا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، خوف یہ تھا کہ یہ کار رسالت ادھورا رہ جائے گا. بالکل اسی طرح ہمارے وقت کے امام خوف کی وجہ سے غیبت میں ہیں, لیکن خوف اپنی ذات پر نہیں ہے, یہ تو اس علی کا پوتا ہے جو کہتا ہے لا یخاف علی ابن ابی طالب, علی کو خوف نہیں ہے. اب وقع علی الموت ام وقع علیہ الموت, چاہے موت علی پر آ پڑے چاہے علی موت پر جا پڑے, یہ اسی علی کا پوتا ہے. اسے اگر خوف ہے تو اس عظیم ہدف الہی کے ضائع ہو جانے کا خوف ہے. وہ جو 124,000 انبیاء اور 11 اماموں کی محنت ہے اس کے ضائع ہو جانے کا خوف ہے. یہ آخری حجت کوئی عام حجت نہیں ہے, یہ وہ حجت ہے. یوں تو ہر حجت خدا خاص ہوتی ہے, لیکن یہ وہ حجت ہے کہ جس کے کاندھوں پر اللہ نے 124,000 انبیاء اور 11 اماموں کے کار رسالت کی تکمیل کا ذمہ رکھا ہے. اللہ اکبر. ایک اور صلوات پڑھیے میرے وقت کے امام کے عالم اکبر. نہیں معلوم مزیدوں کس قدر توجہ سے سن رہے ہیں, سماعتیں آمادہ ہیں. قصے کو آگے بڑھاؤں. نبی اللہ موسیٰ خوف کے عالم میں شہر سے نکل گئے. خوف کیسا؟ اپنے اوپر نہیں, ہدف پر خوف. اور یہ خوف خوف ممدوح ہے. اس خوف کی شریعت نے تعریف کی ہے, تاکید کی ہے. یہی سنت موسیٰ, غیبت بھی اور یہی والا خوف بھی. میرے وقت کے امام میں بھی یہی سنت موسیٰ پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. اب جو سوال کرے یہ اعتراض میرے وقت کے امام پر نہیں ہوگا, یہ اللہ کے نبی موسیٰ پر ہوگا. اللہ اکبر. بات کو اور آگے بڑھاؤں ایک منزل. یہاں بڑی ہی خوبصورت سی ایک اور حدیث ملتی ہے. اس حدیث میں تو نبی اللہ موسیٰ کی دو سنتیں بیان ہوئی جو میرے وقت کے امام میں ہیں. ایک اور روایت میں امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ نبی اللہ موسیٰ کی ایک سنت ہے کہ جو میرے وقت کے امام میں جاری ہوگی. وہ کیا ہے؟ یصلح اللہ امرہ فی لیلۃ, کہ خدا نے جس طرح سے ایک رات میں نبی اللہ کے تمام امور کو مرتب کر دیا, میرے وقت کے امام کے تمام امور بھی ایک شب میں مرتب ہوتے چلے جائیں گے. ایک رات میں سارے حالات ظہور کے لیے سازگار ہوتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ مولا کا ظہور پرنور ہو جائے گا. خدا ہم سب کو وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے. وہ کیا ماجرا ہے, کیا ہوا تھا نبی اللہ موسیٰ کے ساتھ, سننا چاہیں گے نا قرآن سے, تاکہ ہمارے مکتب کے ہر ہر نوجوان ہر ہر بچے کے پاس عقیدہ مہدویت پر ہر دلیل قرآن سے ہو. اللہ اکبر. چاہے وہ طول عمر کا معاملہ ہو, نبی اللہ نوح کی عمر کو پیش کریں, چاہے وہ غیبت کا معاملہ ہو, نبی اللہ موسیٰ کی غیبت کو پیش کریں, آگے تفصیل آئے گی نبی اللہ یوسف کی غیبت کو پیش کریں, چاہے وہ خوف کا معاملہ ہو, نبی اللہ موسیٰ کے خوف کو پیش کریں. اللہ اکبر. ہوا کیا نبی اللہ موسیٰ کے ساتھ؟ جب موسیٰ مدین پہنچے ہیں وہاں نبی اللہ شعیب سے ملاقات ہوئی ہے. وہاں کنویں سے پانی بھرنے میں موسیٰ نے نبی اللہ شعیب کی بیٹیوں کی مدد کی ہے. نتیجے میں نبی اللہ شعیب نے اپنے گھر دعوت دی ہے. وہ پورا ماجرا میرے بزرگان جانتے ہیں, اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کو قرآنی قصوں سے آگاہ کریں. اور اب واضح ہو رہا ہوگا کہ ان قرآنی قصوں کی اہمیت مکتب تشیع کے لیے کتنی زیادہ ہے. یہ فقط قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ دلیلیں ہیں آل محمد کی حقانیت پر. اللہ اکبر. قرآن کا ایک ایک صفحہ آل محمد کی حقانیت کی گواہی دے رہا ہے. وہ اندھی ہے وہ آنکھیں جو قرآن پڑھے اور آل محمد کو نہ سمجھ پائیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کیجیے گا, مدین میں نبی اللہ شعیب نے موسیٰ کو اپنی خدمت کے لیے 8 برس روکا. نتیجے میں نبی اللہ موسیٰ کو اس خدمت کی اجرت کیا دی؟ کہ میری ایک بیٹی سے میں آپ کا عقد کر رہا ہوں. القصہ مختصر, تفصیلی واقعہ ہے, قرآن نے بارہا بیان کیا ہے, سورہ قصص میں بہت تفصیل ہے. جب موسیٰ شعیب نبی اللہ کی خدمت کر کے مدین سے دوبارہ اپنے ملک جانے کے لیے نکلے, اصلاً خود نبی اللہ موسیٰ کا جو مصر کی قوم بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے تھے, ان کا اپنے علاقے کو چھوڑ کر 8 برس تک, ثمانیہ حجج قرآن کی آیت کے جملے ہیں, 8 برس تک مدین میں نبی اللہ شعیب کی خدمت میں رہنا یہ اپنی قوم سے غیبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں کس قدر مماثلت اور کس قدر سنتیں ہیں جو پائی جا رہی ہیں. القصہ مختصر, نبی اللہ موسیٰ جب اپنے اہل و عیال کو اپنی زوجہ کو جنابے اپنی زوجہ کو لے کر جب نکلے ہیں دوبارہ مصر کی طرف رخ کیا ہے، کیا ہوا؟ موسیٰ ایک پہاڑ کے سرحانے سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار میں موسیٰ کو کچھ روشنی نمودار ہوتی ہوئی نظر آئی۔ سردیوں کی راتیں تھیں۔ نبی اللہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں، اپنی زوجہ، اپنے عیال سے فرمایا کہ ذرا تھوڑی دیر آپ یہاں ٹھہریے، لعلی اطلع علی شیئن او اجد علی النار ہدا، شاید میں وہاں سے کچھ آگ حاصل کر لوں گرمی کے لیے، یا آگ پر جو شخص بیٹھا ہو اپنا ہاتھ سیک رہا ہو اس سے راستہ پوچھ کے آ جاؤں۔ موسیٰ پہاڑ پر چڑھے تھے کس مقصد سے؟ راستہ پوچھنے یا حرارت حاصل کرنے۔ جب پہاڑ پر پہنچے تو کیا ہوا؟ آواز قدرت آئی، انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تمہارا رب عالمین کا پروردگار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اذهب الى فرعون انه طغى، قرآن کی آیت، اے موسیٰ ہم تمہیں اپنا نبی بنا رہے ہیں، موسیٰ کو رسالت مل رہی ہے، لینے آگ گئے تھے پہاڑ پر رسالت مل گئی، راستہ پوچھنے گئے تھے پہاڑ پر رسالت مل گئی، اے موسیٰ جاؤ فرعون طغیانی کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، جاؤ اسے ہمارا پیغام سناؤ۔ کیا فقط اتنا نہیں، وہ دونوں معجزات جو مشہور معجزات ہیں کہ جن کا ذکر موارث انبیاء میں آئندہ بحثوں میں آئے گا، کہ جن کا میرے مولا آخر الزمان کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، ایک عصائے موسیٰ اور دوسرا ید بیضا، یہ دونوں اسی وقت عطا ہوئے۔ موسیٰ کیا کرنے گئے تھے؟ کیا وہم و گمان میں بھی ہوگا؟ ان نبی اللہ ہونے کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا، عام انسان اگر ہوتا کیا وہم و گمان میں بھی ہوتا کہ اوپر اتنا بڑا معاملہ پیش آ جائے گا؟ آگ لینے گئے تھے، حرارت حاصل کرنے گئے تھے، راستہ پوچھنے گئے تھے، نبوت لے کر کوہ طور سے اترے، یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ماجرا ہوا؟ ایک شب میں اللہ نے نبی اللہ موسیٰ کے امور کو مرتب کر دیا اور ان کے ہدف حقیقی کی طرف گامزن کر دیا۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جس طرح ایک شب میں موسیٰ کے تمام امور مرتب ہو گئے، یہی موسیٰ کی سنت میرے وقت کے امام میں جاری ہوگی۔ ایک شب میں، بعض علماء کہتے ہیں ایک شب کنایا ہے، یعنی بڑے ہی مختصر وقت میں، بڑی ہی تیزی سے، ابھی تو ظہور کے کوئی آثار بھی نہیں ہوں گے، لیکن اچانک حالات ایسی کروٹ بدلیں گے کہ میرے وقت کے امام کے ظہور کی راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ لیکن اس کے باوجود کوئی حق نہیں رکھتا کہ کسی بھی واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ فلاں واقعہ ہے اس کا مطلب ظہور ہو رہا ہے، فلاں ماجرا، فلاں جنگ ہے اس کا مطلب ظہور ہو رہا ہے، یا خدا جانے یا حجت خدا جانے۔ ایک درود پڑھیے، محمد و آل محمد۔ یہ ہے نبی اللہ موسیٰ کی تین سنتیں کہ جو میرے وقت کے امام میں جاری ہو رہی ہیں۔ بات کو آگے بڑھاؤں، سماعتیں متوجہ ہیں اور سنتیں سننا چاہیں گے کہ جو میرے وقت کے امام میں پائی جاتی ہیں، میں کیا کروں عزیزو؟ اتنا تفصیلی موضوع ہے، اتنا طویل موضوع ہے، ممبروں سے بیان بھی نہیں کیا جاتا، قطرے کی مانند بیان کر رہا ہوں، ایک پورا سمندر ہے جو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ضروری ہے، یہ ابحاث سننا، انہیں ہضم کرنا، عقیدہ مہدویت کو مضبوط کرنا، معرفت امام زمانہ میں اضافہ کرنا ضروری ہے۔ میرے آقا حسین کا حکم ہے، سرنامہ کلام پہلے دن کی مجلس کی طرف رجوع کیجئے، وہ حدیث حسین کے جو روزانہ سرنامہ کلام میں تلاوت کی جاتی ہے، کہ جسے اس موضوع کی بنیاد قرار دیا گیا۔ میں کیا کروں جب تک میں اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانوں گا، میں اپنے رب کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ جب تک میں اپنے رب کو نہیں پہچانوں گا، عبادتیں بے فائدہ ہیں، میری مجبوری ہے ان معارف کو بیان کروں۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ انہیں سنیے، انہیں سمجھیے، انہیں ہضم کیجیے، ان پر عقیدہ مضبوط کیجیے، اپنے وقت کے امام کی معرفت میں اضافہ مانگا کیجیے خدا سے۔ فرش ازا سے بہتر، حسین کے گھر سے بہتر کون سی ایسی جگہ ہو سکتی ہے امام زمانہ کی معرفت کی دعا مانگنے کے لیے؟ خدا پہلے میری اور مجھ سمیت ہم سب کی وقت کے امام کی معرفت اور عشق اور چاہت اور محبت میں اضافہ فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد۔ کتنی ہی باتیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں اور کتنی زیادہ باتیں ہیں جو میں چھوڑتا ہوا گزر رہا ہوں. نبی اللہ عیسیٰ کی سنت کیا بیان ہوئی؟ یقال فیہ ما یقال فی عیسیٰ. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے بارے میں بھی ان کی غیبت میں وہی باتیں کی جائیں گی جو نبی اللہ عیسیٰ کے بارے میں کی جاتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں رفع، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نبی اللہ عیسیٰ حیات ہیں. ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ یہ لوگ عیسیٰ کو قتل کر سکے، نہ یہ لوگ عیسیٰ کو سولی پر چڑھا سکے، بلکہ عیسیٰ کی شبیہ تھی کہ جسے سولی پر چڑھا رہے تھے، زوم میں تھے، گمان میں تھے کہ ہم نے نبی اللہ کو قتل کر دیا. نہیں، خدا اپنے نور کو بجھنے نہیں دیتا، خدا جانتا ہے اس کی حجت کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اللہ اکبر، وہی خدا ہے نا کہ جو کربلا کے اتنے عظیم مصائب میں سے علی ابن الحسین حجت خدا کو زندہ مدینے پہنچاتا ہے. اس خدا کے لیے کیا مشکل ہے کہ عیسیٰ کو اپنی قوم سے زندہ اٹھا لے؟ بعض لوگوں کا، عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد کا عقیدہ ہے کہ نبی اللہ عیسیٰ اس دنیا میں حیات نہیں ہے. اصلاً مسلمانوں کا عقیدہ تو اس سے بہت بڑھ کے ہے، نہ فقط حیات ہیں بلکہ ظہور قائم کے بعد زمین پر اتارے جائیں گے. اور کس مقصد سے اتارے جائیں گے؟ تاکہ خود حضرت امام زمان کی اقتداء کر کے لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں یہ قابل اقتداء ہیں، یہ اس قابل ہیں کہ ان کی اقتداء کی جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا حسین منظر ہوگا. تصور کیجئے گا کہ جب زہرا کا لال آگے ہوگا، مریم کا لال پیچھے ہوگا. زہرا کا لال نماز پڑھا رہا ہوگا، مریم کا لال نماز پڑھ رہا ہوگا. کیا اب بھی کوئی سوال کرے گا کہ مریم افضل ہیں یا زہرا افضل ہیں؟ آل مریم افضل ہیں یا آل زہرا افضل ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بات کو آگے بڑھاؤں، عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا رہا، جو ان کی موت یا زندگی کے بارے میں اختلاف ہے، بالکل ویسا ہی اختلاف میرے وقت کے امام کے بارے میں بھی پایا جاتا ہے. کوئی انہونی بات نہیں کر رہا جو کسی کو معلوم نہیں ہو، پریکٹیکلی موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں، آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیے، لوگوں کا اس امت مسلمہ کے مختلف مذاہب و فرق کا مہدویت پر کیا عقیدہ ہے، اور سب سے زیادہ قرآن کے مطابق کس کا عقیدہ ہے. اللہ اکبر، توجہ ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نبی اللہ عیسیٰ کے بعد روایت نے جس نبی کا تذکرہ فرمایا ہے وہ کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تشبیہ امام نے دی رسول کی، آخری رسول کی. اب یہاں پر بحث نبوت عامہ سے نبوت خاصہ میں منتقل ہو گئی. توجہ ہے، ہمارے نبی کی وہ کون سی سنت ہے کہ جو امام وقت میں خدا جاری فرمائے گا؟ امام فرماتے ہیں، چوتھے امام، فل خروج بالسیف، تلوار کے ساتھ خروج کرنا. کیا مطلب؟ علماء، اب یہاں مختلف تفسیریں ہیں، اب یہ ایک مختلف موضوع ہے کہ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو کیفیت کیا ہوگی. یہ مہدویت کے باب میں ایک الگ افق ہے، ہم تو ابھی پہلے ہی افق پر ہیں. علماء کے چند اقوال پائے جاتے ہیں، فقط اشارہ کر رہا ہوں، تفصیلی بحث کبھی زندگی رہی تو پیش کروں گا. مختلف آفاق مہدویت ابھی پہلے افق پر ہیں، اور خدا سے یہی دعا کر رہا ہوں کہ ہم ان 11 مجالس میں پہلے افق کو مکمل کر لیں مہدویت کی بحث کے. اشارہ کر دوں، علماء کے یہاں چند اقوال پائے جاتے ہیں، بعض حدیث کے ظاہری لفظ پر جمے رہے. انہوں نے، اب یہ مختلف آرا ہیں، انہوں نے فرمایا وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ جس طرح رسول تلواروں سے لڑا کرتے تھے، اسی طرح وقت کے امام بھی تلواروں سے لڑا کریں گے. تو ایسے افراد کے سامنے ایک بہت بڑا اعتراض اور سوال آیا، وہ کیا؟ کہ آج دنیا میں اسلحہ اتنی ترقی کر چکا ہے، ظہور امام نہ جانے کب ہو، خدا جلدی فرمائے، لیکن اس وقت تک دنیا کا عالمی اسلحہ کس موقع پر ہوگا؟ تو امام کیسے اس اسلحے کے مقابلے میں اپنی تلوار کے زور پر ٹک پائیں گے میدان جنگ میں، عام اصطلاح میں، عام زبان میں؟ اب یہاں علماء نے دو جواب دیے. ایک جواب کے جو عقیدے کا ہے وہ کیا ہے؟ ارے یہ کوئی عام تلوار نہیں ہے، یہ رسول کی تلوار ہے، یہ علی کی تلوار ہے، یہ ذوالفقار ہے،
اور فقط ذوالفقار نہیں ہے, ہاتھ بھی ید اللہ ہی ہے. اللہ اکبر. اس کے سامنے کوئی اسلحہ ٹک نہیں پائے گا. لیکن ایک دوسرا عقلی جواب بھی دیتے ہیں بعض علماء, وہ کہتے ہیں کہ ظہور قائم سے پہلے دنیا کے حالات ایسا پلٹا کھائیں گے, ایسے مڑ جائیں گے کہ دنیا میں تمام جو ناری اسلحہ ہے, جو فائر آرمز ہیں, وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. ہماری تو دعا ہے خدا کرے ایسا ہو, تاکہ زمین پر امن و انصاف بڑھ جائے, زمین پر انسان سکون سے رہنے لگے. اصلاً وہ کہ جسے لوگوں کے حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا, وہی لوگوں کا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے. یہ ایک قول ہے, ایک رائے ہے. اس کے مقابلے میں دوسری رائے کیا ہے, جو بعض علماء میں مشہور بھی ہے, کہ یہاں سیف اور تلوار تو کنایا ہے. امام اگر اس زمانے میں اپنے صحابی کو کہتے کہ بندوق کے ساتھ خروج کریں گے, تو اسے کہاں سمجھ آتا اس دور میں. یہ تو آل محمد ہیں جو قیامت تک اور اس کے بعد کی باتوں کو دیکھ رہے ہیں, جانتے ہیں, جو گواہ ہیں. اصحاب کی عقلیں اتنی تو نہیں تھی. آل محمد کا طریقہ کار ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرتے ہیں. امام نے تلوار کنایتاً استعمال کیا, مراد اسلحہ تھی. یعنی جس طرح سے رسول اسلحہ لے کر خروج فرمایا, اسی طرح میرے وقت کے امام بھی اسلحے کے دور پر خروج فرمائیں گے. لیکن یہاں ایک جملہ ضمناً عرض کرتا چلوں, اس کی تفسیر آخری مجالس میں آئے گی, کہ جب حضرت حجت اور آقا حسین کے درمیان کا ارتباط اور تعلق بیان ہوگا, کہ جس کے رسول کے جو تلوار لے کر خارج ہوئے, تلوار کے ساتھ خروج کیا, مراد یہ نہیں ہے کہ اسلام قتل و غارت گری کا دین ہے. اسلام اس بات کا دین ہے کہ جہاں جس کا زور ہو وہاں اسلحے کے زور پر قبضہ کر لے, قابض ہو جائے, زمینوں کو ہتھیا لے, باغات کو کھا جائے. یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے. بلکہ رسول نے اپنی جتنی جنگیں فرمائی وہ سب کی سب دفاعی تھی. جب موقع آئے گا ہم ثابت کریں گے دلیل سے. اسی طرح امام زمانہ کی بھی حیات طیبہ کے دو حصے ہوں گے, ایک قاتلین حسین سے انتقام, یہاں امام خوب تلوار چلائیں گے, اور دوسرا دنیا میں عدل و انصاف پھیلانا, یہاں میرے امام کی روش ہوبہو اپنے نانا رسول اللہ اور اپنے جد حسین والی ہوگی. یعنی امام بھی فقط دفاعی انداز میں اسلحہ چلائیں گے. بات پہنچ رہی ہے, کوئی غلط مقصد نہ لے اس حدیث سے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا. بہت مختصر کرتا چلوں, شب شہادت ہے, مصائب بھی تفصیلی ہوں گے انشاءاللہ. خدا نے توفیق دی تو خوب گریا کریں. چھٹے امام کے پاس راوی آیا, مولا نے حدیث میں تشبیہ بیان کی, رسول کی طرح سیف لے کر نکلیں گے. راوی نے پوچھا مولا مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ ہمارے قائم جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے ظہور کے بعد سے لے کر 8 مہینوں تک امام اپنی تلوار کو نیام میں نہیں ڈالیں گے. لا يدخل سيفه في غمده, امام 8 ماہ تک ہرگز تلوار کو نیام میں نہیں ڈالیں گے, بلکہ فرزند زہرا کی تلوار فرزند زہرا کے کاندھے پر ہوگی, ہر وقت دشمن خدا کا سر اڑانے کو تیار ہوگی. راوی پوچھتا ہے پھر کیا ہوگا؟ اس سے پہلے عرض کر دوں, یہ کون سے وہ 8 مہینے جہاں امام دشمنوں کا کلا کما کریں گے, جہاں امام قاتلین امام حسین سے انتقام لیں گے. اب یہاں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے اذہان میں, کہ حسین 61 ہجری میں قتل ہو گئے, تو امام جب ظہور کریں گے تو کس سے قتل حسین کا انتقام لیں گے؟ جتنے قاتل تھے یا ان کے سپورٹر پروموٹر تھے, وہ سب کے سب تو واصل جہنم ہو چکے. یہ سوال ذہن میں رکھ لیجئے, زندگی رہی تو آخری مجالس میں اس کا تفصیلی جواب آئے گا. کس سے انتقام لیں گے؟ ابتدائی 8 ماہ امام انتقام لینے میں گزاریں گے, دشمنوں کو نیست و نابود کرنے میں گزاریں گے. پھر 8 مہینے جب مکمل ہو جائیں گے کچھ تو خون کے, جنگ کے, قتل و غارت گری کے, تو اب امام اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیں گے اور پھر رحمت خدا کا اظہار کریں گے. راوی نے پوچھا مولا, اب یہاں روایت کے بڑے عجیب جملے ہیں. امام فرماتے ہیں حضرت قائم اس وقت تک تلوار چلاتے رہیں گے, حتی یرد اللہ, جب تک خدا راضی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. وہ پہلے علی تھے کہ جو بسترے رسول پر سو کر خدا کی مرضیاں خرید رہے تھے, یہ آخری علی ہیں جو تلواروں سے سر اڑا اڑا کر خدا کی مرضیاں خرید رہے ہوں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا. بات پہنچ رہی ہے, توجہ ہے. حتی یرد اللہ, اس وقت تک تلوار نیام میں نہیں رکھیں گے کہ جب تک خدا کو راضی نہ کر لیں.
اب یہاں راوی کوئی عام راوی نہیں، ابو بصیر جیسا باب معرفت باب بصیرت راوی، فوراً سوال کیا مولا کیف یعلم انہ قد رضی اللہ، اللہ اکبر، مولا آخری حجت کو یہ معلوم کیسے ہوگا، یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، عقیدے کا سوال ہے، اللہ اکبر. اب یہاں موضوع، اب یہاں گفتگو ایک مختلف جہت کی طرف پھر جاتی ہے، میں نہیں جاؤں گا، فقط اشارہ کر رہا ہوں، میرے پاس بالکل وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ نبی اللہ پر جب وحی نازل ہو رہی ہو، امر خداوندی اتر رہا ہو، تو اس کے قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے اسے، کسی بھی نبی کو، کہ یہ اللہ کی وحی ہے یا شیطان کا وسوسہ ہے. ایک بڑی ہی دقیق علمی اور اعتقادی بحث ہے، زندگی رہی تو آفاق مہدویت کے کسی اور افق کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بہرحال راوی ابو بصیر ہے، سوال کیا مولا کیف یعلم، کیسے پتا چلے گا کہ خدا راضی ہو گیا ہے، اللہ اکبر. امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا یلقی اللہ فی قلبہ رحمتہ، کیسے امام کو خبر ہوگی کہ اب تلوار سے خدا راضی ہو گیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اللہ ہمارے قائم کے دل میں 8 مہینے کے بعد اپنی رحمت خاصہ کو ڈال دے گا. جیسے ہی اس رحمت خاصہ کا احساس ہوگا، امام جان جائے گا کہ خدا راضی ہو گیا ہے. اللہ اکبر، کیا امام رحمت خدا کا مظہر نہیں ہے؟ یہ کیا مطلب ہے رحمت ڈالی جائے گی؟ کیا پہلے امام کے دل میں رحمت نہیں ہے؟ نہیں ہے، لیکن وہ رحمت عامہ ہے، یہ رحمت خاصہ ہے. وہ جنگ کا عالم تھا، وہاں جنگ کرنا شجاعت تھی، یہ اب رحمت دکھانے کا عالم ہے، یہاں رحمت دکھانے میں شجاعت ہوگی. اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا کس طرح سے آل محمد مظاہر صفات خداوندی ٹھہرے. اب بات آ گئی ہے تو ایک جملہ عرض کروں اور پھر زحمت تمام کل سنن انبیاء کی بحث کو آگے بڑھائیں گے. نبی اللہ یوسف کی میں کتنی ایسی سنتیں تھیں کہ جو میرے وقت کے امام میں پائی جاتی ہیں، اور نبی اللہ یوسف کا واقعہ کہ جسے قرآن نے احسن القصص کہا ہے، بہترین قصہ کہا ہے، کتنی ایسی حکمتیں ہیں کہ جو مماثلت رکھتی ہیں، کتنی ایسی باتیں ہیں، کتنے ایسے ماجرے ہیں نبی اللہ یوسف کے قصے میں کہ جو میرے وقت کے امام کی حقانیت پر دلیل ہیں. کل انشاءاللہ یہاں سے بات آگے بڑھے گی. آج کہاں پر بات کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ قائم آل محمد کے دل میں خدا ایسی رحمت خاصہ ڈال دے گا کہ انہیں یہ معلوم ہو جائے گا، یہ یقین ہو جائے گا کہ خدا راضی ہو گیا ہے. اللہ اکبر، توجہ ہے کس طرح سے اہل بیت صفات خداوندی کا مظہر ٹھہرے. میرا اپنے حاضرین ناظرین سے سوال ہے، کیا خدا رحمان الرحیم ہے؟ لا شک کفی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان کا مطلب رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب رحم کرنے والا، کیا ان دونوں رحمتوں میں فرق ہے؟ یقیناً ہر مفسر نے لکھا، تمام مومنین جانتے ہیں، رحمان عمومی رحمت کے جو کافر کو بھی رزق پہنچاتا ہے، رحیم وہ خصوصی رحمت کے جو مومنوں سے خاص ہے. بالکل اسی طرح امام کے قلب میں بھی ایک رحمت عمومی ہوا کرتی ہے، ایک رحمت خاصہ ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر، کیا خدا رحمان و رحیم ہے؟ یقیناً ہے. تو کیا ہر جگہ پر اسی رحمت کا اظہار ہوتا ہے؟ نہیں عزیزوں. اللہ اکبر، دعائے افتتاح کے عجیب جملے اور حسن اتفاق دیکھیے کہ یہ دعا بھی میرے وقت کے امام سے متعلق ہے. ابتدا ہی میں جملے ہیں، ایقنتو، اے خدا مجھے یقین ہے، انکا ارحم الراحمین، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. کیا ہر ہر جگہ پر ہر کسی کے ساتھ؟ نہیں، فی موضع العفو والرحمہ، وہاں پر بہترین رحمت کرنے والا ہے کہ جہاں عفو درگزر کا مقام اور محل ہے. اللہ اکبر، یہی خدا، اعظم المتجبرین، تو سب سے زیادہ، اللہ اکبر، و اشد المعاقبین، اے خدا تو سب سے دردناک سزا دینے والا ہے. کہاں؟ ہر جگہ، ہر کسی کو نہیں، فی موضع النکال والنقمہ، جہاں سزا دینے کا مقام ہو، موقع ہو، مناسبت ہو، وہاں پر. و اعظم المتجبرین، اے خدا تو کبریائی ظاہر کرنے والوں میں سب سے بڑا جبار ہے. کہاں؟ ہر جگہ پر نہیں، فی موضع الکبریاء والعدمہ، کہ جہاں کبریائی اور جبروت کے اظہار کا موقع ہے،
معلوم کیا ہوا؟ خدا رحمان و رحیم بھی ہے، خدا جبار بھی ہے، خدا غفار بھی ہے، خدا ستار بھی ہے، لیکن ہر ہر صفت اپنے مناسب مقام پر ظاہر ہوتی ہے، بالکل جس طرح سے خدا کے اوصاف موقع کی مناسبتوں سے ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح اہل بیت میرا وقت کا امام مظہر صفات خداوندی ہے، جہاں دشمن پر سختی کے اظہار کی باری آتی ہے وہاں 8 ماہ تک تلوار نیام میں نہیں رکھی جاتی، جہاں اپنوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا موقع آتا ہے وہاں رحمت خاصہ میرے امام کو گھیر لیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے وقت کے امام کی عظمت، بس عزیزو یہاں سنن انبیاء پر ہی آج کی گفتگو کو روک رہا ہوں، شب 17 صفر میرے 8ویں سرکار کی شہادت کی شب ہے اور وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے ان کے جد کا، غریب الغربا ہے میرا 8واں مولا، اللہ اکبر، غریب الغربا، مدینہ سے بہت دور 8ویں امام کا پرسہ ان کے فرزند کہ جو آج یتیم ہو رہے ہیں، میرے 9ویں امام، امام اسخل اسخل، امام تقی جواد علیہ السلام کی خدمت میں بھی پیش کرنا ہے، میرے وقت کے امام کی خدمت میں بھی پیش کرنا ہے، ائمہ کی ماں ام الائمہ حضرت شہزادی کونین کی بارگاہ میں بھی ان کے اس فرزند کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ ایک اور ہستی ہے کہ جسے 8ویں امام کی شہادت کا پرسہ پیش کرنا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اس بھائی کی انتہائی محبت کرنے والی بہن، شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، خدا ہم سب کو شہر قم و مشہد کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزاداروں، 8ویں امام کو غریب الغربا جانتے ہو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ امام کو مدینے سے شہر بدر کر دیا گیا، خراسان کی طرف بلایا گیا۔ اس وقت میرے 9ویں امام، امام جواد کی عمر مبارک بہت کم سن ہے، بہت مختصر ہے۔ راوی نے عجیب منظر لکھا کہ جب 8ویں امام اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو ودا کر کے مدینے سے جانے والے ہیں، 9ویں امام مدینے کی زمین پر تشریف فرما ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے خاک کو اٹھاتے اور خود اپنے سر پر ڈالتے، بنی ہاشم میں یہ یتیمی کی علامت تھی۔ 9ویں امام جانتے تھے کہ آج میرا بابا غریب الغربا یہاں سے جا رہا ہے، اب کبھی زندگی میں میری بابا سے ملاقات نہیں ہوگی، خود اپنے آپ کی یتیمی کا احساس خود کو دلا رہے تھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے 9ویں امام، یتیمی کا پرسہ قبول کیجئے، اتنے چاہنے والے ہیں ہماری جانب سے، تعزیت قبول کیجئے، مولا اپنے در پہ حاضری نصیب کیجئے۔ مولا یہ تو آل محمد کا طریقہ کار ہے نا کہ جب یتیم ہوتا ہے کوئی تو سر پہ خاک ڈالی جاتی ہے، مولا آپ تو خود اپنے سر پہ خاک ڈال رہے ہیں، لیکن تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا، عصر عاشور جب ایک بابا اپنی بیٹی سے ودا کر کے خیمے سے جنگ کے لیے جا رہا تھا، بیٹی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے زلجنہ کی سموں کو تھام لیا، اے زلجنہ میرے بابا کو میدان جنگ میں نہ لے جا، صبح سے جو کوئی جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے، سید الشہداء کا حسین غریب الغربا زین فرس سے زمین پر تشریف لائے، سکینہ کو کچھ دیر سینے سے سلایا، ارباب مقاتل نے عجیب منظر لکھا، وہاں میرا نوا امام اپنے سر پہ خاک ڈال کے یتیمی کا اعلان کر رہا ہے، یہاں میرے حسین نے کربلا کی خاک کو اٹھایا اور اپنی 4 برس عرش کی سکینہ کے سر پہ ڈالنے لگے، شاید بتانا چاہ رہے ہو اے سکینہ میرے بعد تجھ سے کوئی اتنی شفقت بھی نہیں کرے گا کہ یتیمہ سمجھ کے سر پہ خاک ڈال دے.
اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا، دادارو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، غریب الغربا سلطان العرب والعجم کا ماتم ہے، مولا کا مرثیہ ہے مولا کا گریہ ہے، رونے میں نہ شرمانا روایت کے جملے ہیں میرے آٹھویں. مولا ابا سلک کو نصیحتیں فرماتے ہیں، حاکم ملعون نے دربار میں طلب کیا ہے، دربار میں تشریف لے جاتے ہیں، زہر میں بجھے ہوئے چند انگور ہیں، پیش کرتا ہے مولا، انکار کرتے ہیں، زبردستی مولا کو انگور کے تین دانے چکھاتا ہے، مولا تین دانے چکھتے ہیں، دربار سے اٹھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمے لبوں پر جاری ہیں، مولا دربار سے واپسی کو پلٹنے لگتے ہیں، لعین بلا کر پوچھتا ہے اور کھائیے کہاں جا رہے ہیں، فرماتے ہیں جہاں تو بھیجنا چاہ رہا ہے. خدا کسی کو غربت کے عالم میں پردیس میں تنہائی کی موت نہ دے. اللہ اکبر. میرے مولا گھر تشریف لاتے ہیں، ابا سلط کو بتایا تھا، ابا سلط اگر سر پر چادر اوڑھی ہوئی ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا، سمجھ لینا کہ تیرے آقا کے دنیا میں آخری اوقات آخری لمحے چل رہے ہیں. اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا، کافی دیر تک عبادت و راز و نیاز الہی کی صدا آتی رہی. ابا سلط کہتا ہے کہ جب کافی دیر خاموشی چھائی رہی، میں اپنے آٹھویں امام کے کمرے میں داخل ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ مولا کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے. لیکن فقط اتنا ہی نہیں، یہ دیکھ کر میرے تعجب میں اضافہ ہو گیا. سننا اور سن کر رونا عزاداروں، آٹھویں امام کو بھی پرسا دینا ہے، نویں امام کو بھی پرسا دینا ہے، شہزادی معصومہ کم کو بھی پرسا دینا ہے. یہ دیکھ کر میرے تعجب میں اضافہ ہو گیا کہ آٹھویں امام کا جنازہ پوری طرح آمادہ ہو چکا ہے، غسل بھی دیا جا چکا ہے، کفن بھی پہنایا جا چکا ہے، جنازہ آمادہ ہے، تیار ہے. میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اچانک میری نگاہ پڑی کہ کمسن بچہ سرہانے بیٹھا ہوا ہے. میں نے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا ہے، ابا سلط ہم تمہارے وقت کے امام ہیں، ہم تقی جواد ہیں، ہم فرزند رضا ہیں. اے ابا سلط، خدا کا قانون یہ ہے کہ حجت خدا کو غسل و کفن فقط حجت خدا ہی دیا کرتی ہے. اے ابا سلط، اسی ذمہ داری کو نبھانے تیرا یہ کمسن امام مدینے سے خراسان بے اجاز امامت آیا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، سننا، سر کو پیٹ کے ماتم کرنا، اے مولا تقی جواد پرسا قبول کیجئے، بڑی غربت میں آپ کے بابا کو مارا گیا، بڑی تنہائی میں مارا گیا، پردیس میں مسافری کی موت مارا گیا. اللہ اکبر. لیکن مولا آپ تو مدینے میں تھے، لیکن کتنے خوش نصیب ہو مولا، مدینے سے طویل عرض کر کے خراسان آئے، اپنے بابا کو پوری شان اور احترام سے غسل و کفن دیا. ارے قدرت کی چاہتیں بھی عجیب ہیں، ایک امام وہ ہے کہ جو اپنے بابا کو مدینے سے خراسان آ کر غسل و کفن دے رہا ہے، لیکن آپ کے بابا آٹھویں امام نے کہا ہے یبن الشبیب ان کنت باقی النشید فبکی علی الحسین، اے فرزند شبیب اگر کسی چیز پر گریا کرنا ہو میرے جد حسین پر رونا. آپ کے بابا کے حکم کی تعمیل میں مولا مدینے سے کربلا آ گئے، مدینے سے خراسان آ گئے، بابا کو غسل و کفن دے دیا، بڑے خوش نصیب ہو. تاریخ نے ایک نوجوان بیٹا ایسا بھی دیکھا کہ جو کربلا میں اپنے بابا کے بے کفن لاشے کے سرحانے سے گزر رہا ہے، اور عالم یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور ایک جملہ کہتا جاتا ہے، بابا جس کا جوان بیٹا ہو اس کا بابا کا لاشا بے غسل و کفن نہیں رہتا، بابا
سید سجاد کو معاف کر دو، بابا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ارے سید سجاد سے یہ منظر برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ روایت کے جملے ہیں، قادت نبضہ وانت خروج، قریب تھا کہ سید سجاد کی روح قفس انصری سے پرواز کر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، آزاداروں دو جملے دل کھول کے ماتم کرو، 17 سفر کی سب ہے، مولا کا رضا کا ماتم ہے، تابوت برآمد ہوگا، ذرا اس تابوت کو جب اٹھانا، جب کاندھا دینا تو تصور کرنا، اے مولا رضا بڑے خوش نصیب ہو، بڑے بڑے جوش کے ساتھ آپ کے جنازے کو مومنین نے اٹھایا، لیکن ہایا آپ کے جد حسین کا لاشا کربلا کی تپتی ریت پر پڑا رہا۔ آخری جملے پھر زحمت تمام، عزاداروں میرے آٹھویں امام کی ایک خواہر بھی تھی کہ جسے اپنے بھیا سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، بڑا عشق تھا، مدینے سے بھیا کی تلاش میں خراسان چلی، والی قم نے بڑے احترام سے رکھا اور اپنے بھیا کی شہادت کی خبر سنائی، فقط خبر سنی تھی، برداشت نہ ہوئی، علیل ہوئی، علالت کے باعث انتقال فرما گئی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا قم کا رخ کر کے، اے معصومہ قم ہمارے پرسے کو قبول کیجئے، بڑی مظلومیت ہے آپ کے بھائی کی۔ شہزادی فقط بھیا کی موت کی خبر سنی، فقط شہادت کی خبر سنی، برداشت نہ کر پائی، ارے ذرا کربلا آئیے اور دیکھیے، ایک بہن ہے اور ایک بھائی کو 70 قدم کے فاصلے سے ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے، وائے ماما کہہ کر سر کو پیٹو اور امام رضا کے تابوت کو کندھا دو۔
بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ مظلوم بے قدر.